سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه محمد وعلى آله. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ، جسے آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی ولایت اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت اور یہ ولایت کے ذکر کے ساتھ پورا ایک ولایت کا نظام بیان کیا، کہ جس نظام کو کبھی قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے سے اور کبھی روایات میں، کبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے میں، علیہا کے خطبے میں، کبھی حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں اور حدیث میں آ کر ایک نظام کے طور پر بشریت کی نجات کا نظام قرار دیا گیا، کیونکہ یا تو انسان اپنے بنائے ہوئے خالق اور معبود کے قانون کے تحت زندگی گزارے یا پھر اپنے بنائے ہوئے قانون. اپنے بنائے ہوئے قانون کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہیں اور پر بیان کی جا چکی ہیں، یہاں پر نہیں بیان ہوتی، فرصت نہیں ہوئی کہ اس کی بحث جا کر علوم سیاست میں اور حتیٰ کبھی کبھی علوم سماجیات میں کی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ بھی دنیا میں تاریخ میں ہمیشہ رہا. لوگ مختلف قسم کی حکومتوں اور مختلف قسم کے قانون کا تجربہ کرتے رہے، لیکن ہر جگہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ہر جگہ بشریت کو اور انسانیت کو درد کے سوا اور کچھ نہیں ملا. قرآن کی اصطلاح میں دو طرح کے نظام ہیں، ایک نظام جس کی ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے، جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس نظام کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو مسلسل تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں، چاہے اعتقادی لحاظ سے، چاہے ذہنی لحاظ سے، چاہے عمل کے لحاظ سے، چاہے ایمان کے لحاظ سے، چاہے کردار کے لحاظ سے، چاہے اخلاق کے لحاظ سے، چاہے اجتماعی زندگی کے لحاظ سے، چاہے فیملی لائف کے لحاظ سے، ہر زندگی کے پہلو سے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف اور نورانیت کی طرف لے جانا، یہ الہی ولایت کا کام ہے. اور اس کے برعکس دوسری ولایت ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ طاغوت کی ولایت ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ جہاں بھی کہیں نورانیت نظر آ رہی ہو، جہاں بھی کوئی نورانی پہلو ہو، نورانیت سے نکال کر انہیں تاریکیوں میں لے کے آنا، زندگی کو تاریک بنانا. یہ دو پہلو ہیں جو قرآن نے آگر پیش کیا ہے. روایات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے. یہ ایک آیت ہے جو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن اس سے متعلق اسی موضوع کے لیے اور بھی دیگر آیتیں موجود ہیں. تمام انبیاء کے لیے، خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بعض دیگر اولو العزم انبیاء کے لیے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوا وہاں پر، کہ ان انبیاء کا کام بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اپنی ولایت جو ان کو عطا کی تھی اللہ نے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائیں. قرآن کی متعدد آیات میں یہ آپ کو جب اگر کبھی اس موضوع پر گفتگو ہو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن آیات متعدد. پھر اس آیات کی توضیح اور دیگر الفاظ کی شکل میں اس مطلب کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور اصلی مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کو نجات دی جائے، بشریت کو نجات دی جائے، اس ظلمات سے نجات دی جائے جس میں طاغوت رکھنا چاہتے ہیں انسان کو. یعنی طاغوت یعنی غیر الہی لوگ، غیر الہی انسان، غیر الہی سوچ، غیر الہی آئیڈیولوجی، غیر الہی حکومت، یہ سب انسانوں کو آ کر تاریکیوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن الہی قانون، الہی نظام ان سے انسانوں کو بچانا چاہتا ہے. میں چند آیتوں کا صرف حوالہ دیتا ہوں، چونکہ ابھی شاید پڑھنے کی فرصت نہیں ہو پائے، جو جہاں پہ آ کر یہ بات طاغوت کی گئی ہے. یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 تھی، جو اس آیت الکرسی کے بعد والی آیت جو آیت الکرسی کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی دھیرے دھیرے یہ ہو رہا ہے، روش ہو رہی ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں، تو اس لیے ان کے احترام میں یہ بات بتا رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین، یہ آپ پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. شرح کی بھی گنجائش نہیں ہے. آیت بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا، اللہ کی رسی کو انسان پکڑ نہیں سکتا جب تک کہ دو کام نہ کرے، ایک کام یہ کہ اللہ پر ایمان لائے، دوسرا کام یہ کہ طاغوت سے انکار کرے طاغوت کے مقابلے میں. یعنی اللہ پر ایمان لانا، جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی ولایت تک جانا، نہ کہ شیطان جیسا ایمان کی سجدہ تو کریں گے لیکن تیرا حکم نہیں مانیں گے. یہ آپ کے ذہن میں رہے، ایمان یعنی یہ کہ اس بات پر ایمان کی بہترین حکم اسی کا حکم ہے، لہذا اسی کے حکم کے سائے میں زندگی گزارنا یہ بہترین زندگی ہوگی. لہذا اگر یہ نہیں ہے تو اگر یہ کام کیا، ایمان لے آئے، یومن باللہ و یکفر بالطاغوت اور انکار کیا طاغوتوں کا، غیر الہی لوگوں کا، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اب انسان عروۃ الوثقی سے، اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہوا، اس کے پہلے اللہ کی رسی سے متمسک نہیں ہو سکتا. سورہ زمر میں پڑھ فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کی جو اجتناب کرتے ہیں طاغوتوں سے کہ ان کی بندگی کریں، طاغوت کی بندگی سے جو اجتناب کرتے ہیں، وہ انابو الی اللہ، اور جنہوں نے اپنے آپ کا رخ موڑ دیا ہے، جو پلٹ گئے ہیں اللہ کی طرف، یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، بشارت ہے. پھر کہا کہ اے رسول اللہ آپ خبر دے بھی دے، فبشر، اس کے فوراً بعد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے رسول میرے ان بندوں کو بشارت دے دے جو باتیں تو ہر ایک سنتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اچھی اور حسین بات ہوتی ہے اسی کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں اور اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کو اپنی زندگی میں نمونہ قرار دیتے ہیں. یہ بات پہلے بھی عرض کی جاتی رہی کہ قرآن کی اس ایک آیت، یہ ایک آیت پوری بشریت کی مشکل کا حل ہے کہ بات سب کی ہو، بات سب کی سنی جائے، لیکن جو بہترین اور حسین ترین ہو وہی انسان اپنائے اور اسی کو اپنی زندگی ملے گا. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 تھی. اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا کہ یہ آیت اشارہ کر چکے ہیں کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا. اس سے ایک مسئلہ اور حل ہے، ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے کہ اس آیت سے کہ رسول جو ہے وہ صرف عرب میں یا فلسطین میں یا عراق میں نہیں آئے، بلکہ قرآن کہتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا، میں نے ہر امت میں اپنا رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ دو کام کے لیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کی اللہ کی بندگی کی جائے اور طاغوتوں سے اجتناب کیا جائے. یعنی اللہ کی ولایت میں آئیں اور طاغوتوں کی ولایت سے نکلیں، یعنی تاریکیوں سے نکلیں اور نور کی طرف آئیں. میں نے صرف اسی لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بھیجنے کے میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. باقی جتنے بھی مقصد اور جگہوں میں بیان کیے، کہا کہ وہ اس کے ماتحت والے مقصد ہیں. جو ٹارگٹ کبھی مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، جو سب سے آخری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس لیے بھیجا انبیاء کو ہر امت میں تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی ولایت کے سائے میں ہو انسان اور اجتناب ہو طاغوت سے. کیونکہ دو میں سے ایک ہی ہوگا، اگر اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہوگا تو طاغوت کی بندگی کر رہا ہوگا، یوں نہیں کہ کوئی تیسرا بھی اور ہے. یعنی جتنی دیر تک اللہ کی بندگی کر رہا ہے اللہ کی بندگی میں، جیسے ہی اللہ کی بندگی سے نکلا وہ طاغوت کی بندگی میں آ گیا. بندگی کا مطلب صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے، یعنی حالت تسلیم. تسلیم یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کہے اس کے سامنے میرا سبمیشن، جب وہ جو چاہے میں اس کے سامنے تسلیم ہوں. کہ پہلے عرض کیا امیر المومنین کے کلام فرمایا کہ الاسلام ہو التسلیم، اسلام نام ہی ہے تسلیم ہونے کا. یعنی جتنا زیادہ انسان تسلیم ہوتا چلا جائے اتنی زیادہ مسلمان ہے. کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ حق کے سامنے تسلیم ہونا ہے. جتنا زیادہ حق اور حقیقت کے سامنے تسلیم ہوتا چلا جائے اتنی زیادہ انسان مسلمان ہوتا چلا جائے. کتنا ہی بڑے گھرانے کا مسلمان ہو لیکن اگر تسلیم نہیں ہو، اس کے اندر روح ہے سبمیشن کی روح نہیں پائی جاتی ہو، تو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہو مسلمان نہیں. اسلام میں وہ، اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. نوح جیسا نبی کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا بیٹا ہے، کہا بیٹا تو ہے لیکن تم میں سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے، بیٹے ہونے سے انکار نہیں کیا لیکن کہا تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے لائق یہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو، جانے دو، غرق ہونے دو. اور غرق ہو رہے ہیں آج، غرق ہو رہے ہیں آج، جوان بہت سارے غرق ہو رہے ہیں آج، بہت سارے اچھے گھرانے کے لوگ غرق ہو رہے ہیں. غرق ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ نوح کا طوفان دکھائی پڑے تبھی غرق ہو، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں غرق ہو رہے ہیں. تو پانی میں غرق ہونا اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، انسان مر جائے گا، لیکن جو ابھی غرق ہو رہے ہیں وہ خود بھی غرق ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی غرق کر رہے ہیں. ابھی جو حالت ہے ابھی جوانوں کی، لوگوں کی، افراد کی، یہ حالت. تو فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ایک کام کے لیے کہ طاغوتوں کی سرپرستی سے نکالیں. نبیوں کا کام یہ کہ طاغوتوں کی، غیر الہی انسانوں کی سرپرستی سے نکالے اور الہی سرپرستی میں لے آئے، الہی انسانوں کی سرپرستی میں لے آئے تاکہ انہیں نجات ملے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 اور فرمایا کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جن کو تھوڑی سی کتاب مل گئی ہے، توریت نازل ہو گئی تھی، انجیل نازل ہو گئی تھی، تو وہ الہی انسانوں کو چھوڑ کر جبت و طاغوت کے پیچھے بھاگے. جبت و طاغوت یعنی وہی غیر الہی لوگ، غیر الہی حاکم، غیر الہی حکومت. ہمارے روایتوں میں ان کے مصداق بھی بیان کیے گئے، یہ مصداق ہر زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جبت و طاغوت کے مصادیق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں طاغوت کوئی اور ہے، جناب ابراہیم کے زمانے میں کوئی اور ہے، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی اور ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی اور ہے، امام حسین اسلام کے زمانے میں یہ جبت و طاغوت کا مصداق کوئی اور ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی اور ہے. صرف تاریخ میں ایک جگہ اٹک نہیں جانا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہے، قرآن قانون بیان کر رہا ہے. لہذا ہر زمانے کے طاغوتوں کا رشتہ ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے. یعنی ہر وہ لوگ کی جو انسانوں کو الہی قانون کے نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب جبت و طاغوت. یہ رشتے ہیں. کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو، ان کو کتاب بھی تھوڑی مل گئی، تھوڑا سا کتاب کا حصہ بھی مل گیا، کتابیں بھی پڑھ لی، اس کے باوجود بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ والوں پر نہیں لاتے، اللہ الہی ولی پر نہیں لاتے، الہی حاکم پر نہیں لاتے. الہی حاکم موجود ہے پھر بھی اس پر نہیں لاتے، لیکن جبت و طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. چونکہ دو راستہ ہے، یا الہی یا غیر الہی، تیسرا تو بیچ میں کوئی نہیں ہے. یا الہی انسانوں سے رابطہ جڑا ہوا ہے، اگر الہی انسانوں سے رابطہ ٹوٹا تو حتماً شیطانی لوگوں سے رابطہ جڑنا ہی جڑنا، وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے، قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے، خود اللہ ہی کی قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو بیٹھا رہوں، میں تو دیکھوں گا، جیسے ہی تھوڑا سا رابطہ ٹوٹا تجھ سے میں اس کو اپنے اختیار میں لے لوں گا، اور لے لیتا ہے. ان لوگوں نے فرمایا کہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا، یہ انکار کرنے والے کافروں کے لیے کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں. ابھی یہ باتیں جو ہے ہوتی ہیں کبھی کبھی مومنین کے درمیان میں آ کر، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں یہ باتیں، کہ وہ جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور طاغوتوں کا اور جبتوں کا اور ملعونوں کا جو ہے ان کی تائید کی جاتی ہے، حتیٰ ممبروں سے تائید کی جاتی ہے. ابھی اس کے پہلے ہم لکھنؤ میں تشریح میں، وہاں پر ایک مرتبہ بھی فلسطین کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کے لیے حمایت کی جاتی ہے. ہر جگہ نہیں، ہر ایک نہیں، یہ نہ سمجھ لیجیے پورے شہر کی وہ کر رہا ہوں، بعض وقت اسرائیل کی کیا پڑی ہوئی، ایک مرتبہ فلسطین 70 سال سے اتنے مظلوم وہاں پہ مارے گئے، اتنی عورتیں، اتنے بچے، ایک مرتبہ بھی ان کی تائید کے لیے نہیں نکلے. اور اتفاق یہ کہ ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا، ذکر حسین اور یہ انداز اور یہ طریقے. خوب، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 تھی، 51 نمبر آئے. جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں خالی فہرست وار، تاکہ ایک دو مطلب عرض کر کے مجلس تھوڑا جلدی تمام کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں، یہ 51 تھی، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 60 میں، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے. یعنی معاملہ سے بات ان لوگوں کی نہیں ہے کہ جو لوگ کہیں کہ ہم، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ، بات ان لوگوں کی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے گمان کرتے، گمان کرنا یعنی کیا، یعنی واقعاً ایمان نہیں ہے، فقط ان کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں. اور اتفاق سے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہی مومن سمجھتے ہیں جو فقط گمان والے مومن ہیں، چونکہ جو بیچارے واقعاً مومن ہیں وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا کوئی درجہ طے نہیں ہوا، ابھی اور ایمان ہے، ابھی اور ایمان ہے، ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی تو ہم بہت نیچے ہیں، ابھی ایمان میں ہم بہت کم ہیں، وہ خوف رجا کی امید میں ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ گمان کرتے ہیں ہم مومن ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس بات پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وما انزل من قبلك، اور اس بات پر بھی ایمان لائے جو اے رسول آپ سے پہلے نازل ہو چکا، یعنی قرآن اور قرآن سے پہلے بھی جو کچھ نازل دیگر کتابیں، یہ سب کچھ گمان کرنے کے باوجود، ایمان کی باتیں کرنے کے باوجود قرآن کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ جا کر اپنے مسائل کو حل کرے طاغوتوں کے پاس، یعنی اپنے فیصلے طاغوتوں کے پاس، ان کی حکومت طاغوتوں کے پاس، ان کا لینا دینا طاغوتوں سے، رابطہ ان کا طاغوتوں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہی حکومت سے ہے، یہی حکم سے ہے، یتحاکموا تحکم دو طرفہ، چاہتے یہ ہیں کہ سارا رابطہ کس سے ہو، سارا رابطہ طاغوتوں، یعنی زندگی کا رابطہ۔ ایک ہوتا آدمی پیسہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے پیسہ کما رہا ہے، جس کی کمپنی میں کام کر رہا ہے انصاف سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ اسلام کہتا ہے کہ جس سے معاہدہ کر لیا ہے، جس سے کنٹریکٹ کر لیا ہے، اس کا حق ادا کرے صحیح طریقے سے۔ لیکن ایک نہیں، جس نے اپنی زندگی جوڑ لی ہے، یعنی الہی لوگوں سے رابطہ توڑ کے طاغوتوں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اسی سے زندگی جوڑا ہوا ہے، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا، قد امروا ان یکفروا بہ، ان حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ طاغوتوں کا انکار کرے۔ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا، یہ حکم دیا گیا ہے کہ انکار کریں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ انکار نہیں کریں۔ حکم تو ان کو یہ دیا گیا کہ طاغوتوں کا انکار کریں، لیکن وہ گمان بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن سارا رابطہ طاغوتوں سے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، طاغوتوں سے لیتے ہیں، طاغوتوں سے وظیفہ لیتے ہیں، طاغوتوں کی بات کرتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 تھی، آخری آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 76 فرمائے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کا دو طرح کے لوگ ہیں، بس یہی چیز ہے۔ یہ پرسوں کی مجلس میں جو سوال کیا تھا، یہ اسی آیت کی بنیاد پہ سوال تھا، سوال یاد ہے آپ لوگوں کو نا، آخر میں جو سوال کیا تھا، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کا دین ہے، دو طرح کی شریعت ہے، طے یہ کرنا انسان کو کہ انسان کس میں ہے، کس کی طرف سے کیا چاہتا ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں الذین آمنوا، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لائے، وہ ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے، جان دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی راہ کی باتیں نہیں کرتے، ضرورت پڑتی ہے تو جان دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو قربانیاں دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو جیل جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو سختیاں اٹھاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ٹکراتے ہیں۔ اگر الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، رات رات جگ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں، کیا وہی کام کر رہے ہیں جو طاغوت چاہتا ہے، یعنی تفرقہ، یعنی نفرت، یعنی اختلاف، یعنی ہر وہ کام کی جو طاغوت کا پسندیدہ کام ہے وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، ممکن ہے دین کے نام میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، مشکل ہے وہاں پہ۔ کبھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو سبیل الہی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور راہ خدا میں آگے بڑھ رہے ہیں، خود بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ضرورت پڑ رہی تو وہاں پر جان بھی دے رہے ہیں، جان دینے والوں کا نمونہ سبیل طاغوت، ابھی یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سبیل طاغوت میں بھی جان دینے والے بہت نکلے ہیں، آپ نے دیکھا انہیں چند سالوں میں، 5-6 سالوں میں راہ طاغوت میں بھی جان دینے والے کتنے نکلے، سیریا سے لے کے عراق تک، پوری دنیا میں لا کے ان کو بکھیر دیا گیا، کون کرا رہا ہے، طے ہے۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، غیر الہی لوگ، غیر الہی لوگ، نام ممکن ہے اللہ ہی کے لے رہے ہیں، چونکہ پہلے بتایا جا چکا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مقدس ناموں کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے. یہ مقدس ناموں کا سہارا لے اور لیتے رہیں گے. یہ بہترین طریقہ ہے دھوکہ دینے کا نادان لوگوں کو اور کمسن جوانوں کو یا نادان جوانوں کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقدس نام لیے جائیں مجلس کے نام پر. کہ مجلس کہ نماز کے وقت مجلس پر مجلس ہو رہی ہے، مقدس چیز ہو رہی ہے. مقدس ناموں سے دھوکہ دینا، پھر کوئی کیسے کہے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. جو جس طے ہے فرمایا کہ والذین کفر یقاتلون فی سبیل، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ان کی مضبوطی کو بھی لوگوں نے دیکھا. یہ پہلے بھی ہم قرآن میں شروع پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو غیر خدا کو مانتے ہیں وہ یحبونہم کما یحبون آباءہم، جیسے اپنے آبا کو پسند کرتے ہیں، جیسے اپنے قریبی کو دوست، جیسے ان کے اپنے معبودوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی جو محبت اللہ سے وہ کہیں زیادہ شدید ہے. اور وہی محبت کے شدید ہونے کی بنیاد پر کم ہوتے ہوئے بھی میدانوں میں ہمیشہ جیتے نظر آئے. جو طاغوت کی محبت بہرحال کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی جس منزل تک ان کی محبت پہنچے گی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. آئے تھے وہ لوگ، کچھ لوگ میرے ساتھ کی محبت میں، کچھ لوگ یزید کی محبت میں، کچھ لوگ ابن زیاد کی محبت میں، کچھ لوگ اپنے شہر کی محبت میں، کچھ لوگ مال کی محبت میں آئے تھے. لیکن ان کے مال کی محبت وہ کام نہیں کرا سکتی جو کربلا والوں سے اللہ کی محبت جس مقام تک لے گئی کرا، جتنے عظیم کا. انہوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی، لیکن ادھر کربلا والوں نے جو کچھ پیش کیا وہ اشد و حبن للہ کا نمونہ تھا. کہ تین چار سال پہلے یہاں آپ کی خدمت میں پورا اشرا پڑھا گیا کہ کربلا عشق کی سرزمین ہے، معراج عشق ہے کربلا. عشق میں کتنے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، اگر عشق اللہ کا عشق ہو تو کتنے عظیم کام انجام دیا سکتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، حکم دیا کہ جو اولیاء الشیطان ہیں، لیکن سلسلہ وہی ولایت کا ہے، جو اولیاء شیطان ہیں ان سے تمہیں لڑنا پڑے گا. یہ نہ گمان کرنا کہ تم خاموش بیٹھے رہو گے، نہ وہ تو کریں گے قتال. یہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ہے، 76، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، پوری کوشش کریں گے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر تم کمزوری نہیں دکھانا، فقاتلوا اولیاء الشیطان، اولیاء الشیطان سے تم آ کر مقابلہ کرو. اگر اولیاء الشیطان سے مقابلہ نہیں کیا تو شیطنت غالب ہوتی چلی جائے گی. شیطنت کے غالب ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ شیطان قوی ہے، بلکہ غالب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مقابلہ کرنا تھا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، شیطنت کے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. شیطان کبھی اسی آیت میں قرآن فوراً کہتا ہے کہ اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کے جتنا بھی مکر و فریب ہے وہ ضعیف ہے. ضعیف یعنی ضعیف معنی بوڑھا نہیں، آپ لوگ ضعیف کے معنی اردو میں بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ضعیف یعنی کمزور. بوڑھے لوگوں کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں فارسی میں، چونکہ بےچارے کمزور ہو جاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک سب کچھ جسم ہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کے لحاظ سے قوی ہو گئے ہیں، شعور کے لحاظ سے قوی ہو گئے ہیں، عقل کے لحاظ سے قوی ہو گئے ہیں، چونکہ ہم سارے لفظ کو آ کر جسمانی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اسلامی لفظوں کو ہم نے آ کر جسم میں سمیٹ دیا ہے. تو بوڑھے لوگوں کا نام بھی ہم نے کیا رکھ دیا؟ ضعیف. ضعیف کے معنی اصل میں ضعیف یعنی کمزور. انا قید الشیطان، کان ضعیفا، شیطان کے جتنا بھی مکر و فریب ہے بہرحال وہ کمزور ہے. اور شیطان کے مکر و فریب کے کمزور ہونے کا نمونہ ہم نے خود اپنے زمانے میں دیکھا کہ کتنا مکر و فریب کیا گیا وائٹ ہاؤس سے لے کر کے اسرائیل سے لے کر کے آل سعود تک، لیکن سارا مکر و فریب ضعیف نظر آیا، کمزور نظر آیا. دیکھا لہذا اگر کہیں شیطنت غالب ہوتی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان قوی ہو گیا ہے، شیطان بہرحال ضعیف ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو شیطنت سے مقابلہ کرنا تھا وہ نماز پڑھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں چپکے سے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، جوانوں کا کیا ہوگا، ان سے کوئی مطلب نہیں، جہاں مقابلہ کرنا چاہیے تو وہاں وہ مقابلہ نہیں کرتے، تو اولیاء شیطان پھر غالب ہوتے چلے جاتے ہیں جو الہی انسانوں کے مقابلے میں شیطانی باتوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں دو ہی باتیں ہیں، میں اپنی گفتگو کو یہاں خلاصہ کر رہا ہوں ساری گفتگو کا، دو ہی نظام ہے، دو ہی سوچ ہے، دو ہی فکر ہے، یا الہی ہے یا غیر الہی۔ الہی ہے تو اس کو کہتے ہیں ولایت الہی، احکام الہی، الہی احکام حاکم ہے تو ولایت الہی ہے، اگر الہی احکام نہیں ہے تو حتماً غیر الہی احکام ہے، غیر الہی قانون ہے، غیر الہی سوچ ہے، غیر الہی طرز زندگی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اولیاء شیطان، یہ بھی ولی ہیں، ولی قرآن کہہ رہا ہے ولی، آپ کہتے ہیں ولی کے لفظ کیسے کہہ دیا، امام کے لفظ کیسے کہہ دیا، نا مشکل نہیں ہے، جو جس کام کی لیڈنگ کر رہا ہے وہی اس کا امام ہے، کوئی باطل کی طرف لے جا رہا ہے تو باطل کے امام ہو گیا، کوئی حق کی طرف لے جا رہا ہے تو حق کا امام ہو گیا، حق کی طرف لیڈ کرنے والے حق کے امام ہیں جس دور میں بھی رہے، باطل کی طرف لیڈ کرنے والے باطل کے امام ہیں، حق والوں کی سرپرستی کرنے والے حق کے ولی ہیں، اولیاء الہی ہیں، باطل کی سرپرستی کرنے والے باطل کے ولی ہیں، اولیاء شیطان ہیں۔ وہ قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رابطہ صرف ثواب کی حد تک رکھا، اس لیے یہ سارے سوال ہمارے لیے حل نہیں ہوتے، اگر قرآن کو کم سے کم صرف ترجمے کی حد تک اگر رابطہ رکھا ہوتا سمجھنا تو ابھی بعد والی منزل ہے، تو یہ مسائل ہمارے لیے حل ہوتے اور یہ الفاظ بھی ہمارے لیے کم سے کم ترجمے کی حد تک ہمارے لیے واضح ہوتے۔ جو جس کی سرپرستی کر رہا ہے وہ اسی کا ولی ہے، اگر نور کی طرف لے جا رہا ہے تو نورانیت کا ولی ہے، اگر ظلمات کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ظلمات کا ولی ہے، اگر الہی ولایت کے سائے میں نہیں آنا ہے تو حتماً باطل ولایت میں جانا پڑے گا، اگر نورانیت کا راستہ انتخاب نہیں کرنا ہے تو حتماً تاریکی کا راستہ انتخاب کرنا پڑے گا، دو ہی راستہ ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جا کر پڑھائی کر رہا ہے اچھے طریقے سے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ نورانیت کا راستہ ہے کہ انشاءاللہ یہ نورانیت آخر تک نورانیت تک جائے، بیچ میں پڑھ لکھ کے جا کے اولیاء شیطان میں نہ چلا جائے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو حتماً باطل راستہ ہے، دو ہی راستہ، ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر موڑ پر دو راستے انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر لمحے میں انسان کے سامنے دو راستہ رکھا ہوا ہے، کم سے کم دو راستہ، چونکہ شیطانی راستے کئی راستے بھی ہو سکتے ہیں، الہی راستہ ایک ہی ہوگا، اگر دو راستہ ہو تو شاید انتخاب کرنے میں کبھی کبھی آسانی ہو، لیکن اگر ایک انسان کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کیا جائے اور ایک انسان کو ششراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے اور ایک انسان کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، آٹھ راستے نکلے ہوئے ہوں، تو یہاں پہ بہت شعور چاہیے ہے کہ جو اگر انتخاب کر سکے کہ ان سات راستوں میں سے ایک حق ہے باقی باطل۔ ہاں، اور کل نماز جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ تقوی آ کر یہی شعور دیتا ہے، اسلام کا تقوی آ کر یہ شعور دیتا ہے کہ ہزاروں راستے بھی سامنے لا کے رکھے جائیں لیکن ان میں الہی راستے کو پہچان بھی لیں، انتخاب بھی کر لیں، چل بھی پڑے اور آخر تک چلتے رہیں، چاروں مرحلے، پہلا مرحلہ پہچان لینا، دوسرا مرحلہ پہچان کے انتخاب کر لینا کہ اسی پر چلنا ہے، تیسرا مرحلہ کہ انتخاب کرنے کے بعد چل پڑے، تھوڑی دیر بھی یہاں ٹھہرو گے تو تمہیں کنفیوز کر دیا جائے گا، ٹھہرنا نہیں ہے، حق راستے پہ چل پڑنا ہے، پھر چل پڑے تو حق راستے پر یوں نہیں کہ آزاد ہو چلتے رہو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، وہاں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے پلٹانے کے لیے، آخر تک جانا لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں ولایت کتنا عظیم تصور بن کے آتا ہے سامنے. ہم نے جس ولایت کو سمجھا تھا کہ ذہن میں یہ کہہ دیا اللہ الہ الا اللہ ولایت ہو گئی اللہ کی, کہہ دیا محمد رسول اللہ اللہ کی رسول اللہ کی ولایت ہو گئی, کہہ دیا علی ولی اللہ امیر المومنین کی ولایت ہو گئی. اتنا چھوٹا سا تصور, اتنی بڑی چیز کو اتنا چھوٹا ہم نے بنا رکھا ہے. یہ ہماری مشکل ہے, چھوٹے لوگ بڑی چیز کو بھی چھوٹا بنا دیتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں واقعی, ہمیں تھوڑا بڑا ہونے کی ضرورت ہے. ایک اسکالر ہیں انتقال کر گئے بہت پہلے, نام نہیں لیتے, تھوڑا اختلاف کا نام ہے اس لیے نہیں لیتے. انہوں کا کہ توریت میں آیت ہے, وہ آیت ہم نے جا کے پڑھی, دیکھا ہے توریت میں, انجیل میں, انجیل میں بھی اس طرح کے جملہ ہے. کہا کہ انجیل کیا ہے, انجیل میں آیت نازل ہوئی کہ ان راہوں پر نہ چلو جس پہ سب لوگ چلتے ہیں, بلکہ اس راستے پہ چلو جس پہ چلنے والے کم ہیں. یہ آیت ہے. ابو بزرگوار کہتے تھے یہ واقعاً یہ کلام تو حتماً اللہ کا, جو انجیل میں بہت ساری تحریف ہوئی ہے لیکن کہ یہ کلام واقعاً الہی کلام ہے. کہ دیکھو اس راستے پہ نہ بھاگ پڑو جہاں پہ سبھی چلے جا رہے ہیں, بھیڑوں کی چال, اس کو کہتے ہیں بھیڑ کی چال چلنا. چونکہ امیر المومنین فرمایا تین طرح کے لوگ ہیں, یا تو عالم ربانی ہیں, اب یہ واقعہ نہیں پڑھنے کی فرصت ہے, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, بہت ہی خوبصورت ہے. کمیل کو پکڑ کے لے گئے, پورے شہر سے باہر نکلے, قبرستان میں گئے, قبرستان سے نکل کے صحرا میں گئے. کہ کمیل آؤ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ جیسے آج امیر المومنین آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے, کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, تو کیا بتائیں گے؟ جا کے نہج البلاغہ میں پڑھیے. غالباً جو ہے 47 نمبر ہے, جناب کمیل کے نام کے جو مکتوب ہے اس میں آپ ڈھونڈ لیجیے. کل کمیل آؤ میں ایک بات بتاتا ہوں. لے کے گئے, ایک لمبی سانس لی, گہری سانس لی, اور اس کے بعد فرمایا کہ کمیل تین طرح کے لوگ ہیں. پہلے کہا کہ اچھی بات ہے, اس کو اچھے طریقے سے, ان ھذہ القلوب اویہ فخیرھا اواھا, یہ تمہارے یہ دل یہ روح یہ سب ظرف ہیں, اور بہترین ظرف وہ ہے جو بڑا ظرف ہو, تنگ نہ ہو, تنگ نظر نہ ہو, تنگ ذہن نہ ہو, تنگ فکر نہ ہو. اب یہ الفاظ یعنی سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ. سینہ تنگ نہ ہو, کشادہ ہو, وسیع ہو, نیرو مائنڈ نہ ہو, جسے ایک لفظ میں کہتے ہیں. اب یہاں ایک ہی لفظ ہے نیرو مائنڈ, لیکن عربی میں کئی لفظ ہے, اردو میں کئی لفظ بنتے ہیں. صرف مائنڈ تنگ نہیں ہو, سینہ بھی وسیع ہو, شرح صدر ہو, نگاہ بھی وسیع ہو. کہا کہ بہترین ظرف وہ ہے, ظرف یعنی جس جہاں کوئی چیز رکھی جاتی ہے, یعنی بہترین علمی باتیں کہاں رکھی جائیں گی, جو زیادہ وسیع ہو. پھر کہا کہ اب یہ بات بتا رہا ہوں, اسی لیے پہلے کہا کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا, بھولنا نہیں ہے. کمیل نے بتا بھی دیا, یاد رکھا اور ہم تک پہنچایا, آج ہم تک موجود ہے. کہا کہ تین طرح کے لوگ ہیں, اس کی وضاحت بعد میں انشاءاللہ. یا تو عالم الناس ثلاثہ, عالم ربانی, یا عالم ہے کہ جو الہی ہے. عالم الہی, عالم الہی سے مراد یہ نہیں کہ جو حوضے میں پڑا ہوا ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑے, یہ بات تو علماء کی ہو رہی, ہماری بات نہیں نا. جس کی زندگی میں جتنا الہی رنگ ہے اتنی وہ عالم الہی ہے. جس کے دل میں جتنا خشیت پروردگار ہے اتنی وہ عالم ہے. یہ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں, خشیت رکھتے ہیں جو عالم ہیں. تو عالم وہ نہیں ہے کہ جو سر پہ امامہ رکھے ہو مثلاً, عالم وہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہو. جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے وہ اتنی عالم, جتنا زیادہ خشیت ہے اتنی زیادہ عالم ہے. جتنا زیادہ خوف پروردگار ہے اتنی زیادہ خشیت کی وضاحت کر چکے ہیں پہلے, یہاں پہ ابھی نہیں وضاحت ہے. خوف الگ ہے, خشیت الگ. جتنا زیادہ اللہ کی عظمت کے سامنے متاثر ہو رہا ہے اتنی زیادہ وہ عالم ہے, چاہے جس لباس میں ہو, چاہے جس جگہ پڑا ہو. فرق نہیں پڑتا کہ حوضے میں پڑھا ہو, کہ یونیورسٹی میں پڑھا ہو, اصل پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, کتابیں پڑھی ہوں, لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہوں ہماری, یا اللہ کی لکھی ہوئی اس کتاب کو پڑھا ہو, کائنات کو, چونکہ کتابیں یہ بھی ہیں, کہیں بھی پڑھا ہوا ہو, لیکن جتنا زیادہ اس کے دل میں خشیت رب ہے اللہ کی اتنی زیادہ وہ عالم. تو کہا یا تو عالم ربانی ہے, او متعلم علی سبیل نجات, یا وہ ہے کہ عالم ربانی کے مقام تک نہیں پہنچا ہے لیکن سبیل نجات میں کوشاں ہے, تلاش کر رہا ہے, متعلم ہے, شاگرد ہے, ڈھونڈ رہا ہے. راہ نجات کو ڈھونڈ رہا ہے، راہ نجات میں آگے بڑھ رہا ہے، راہ نجات میں کوشش کر رہا ہے. اگر یہ دو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ہم اجر عاون. اگر یہ دو نہیں ہے تو ایسے نابینا مچھر کی طرح سے ہے کہ ہر ہوا کا جھونکا اسے اڑا کے لے جائے، ایسے ریوڑ کی طریقے سے کہ ہر آواز پر ہر سیٹی پہ دوڑتا چلا جائے، اور ایک دوڑے تو سب دوڑے، ایک بھاگے تو سب بھاگے. کتنی خوبصورت تقسیم ہے. پھر اسی خطبے میں اور آگے بھی تقسیم ہے ایک دوسری طرح کی، بہت پیارا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی وضاحت سے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، بہت ہی حسین ہے. یعنی انسان اگر تین حصوں میں تقسیم ہوگا، کمیل اس کو سمجھ لو، اور تم اگر دیکھو کہ تم اس میں سے کس میں سے ہو، عالم ربانی ہو یا متعلم علی سبیل نجات، یا عالم ربانی ہو، بالکل ربانی انسان ہو، الہی انسان ہو. اگر الہی انسان نہیں ہو تو الہی انسان کی طرف بڑھنے کی کوشش میں ہو. اگر اس کوشش میں نہیں ہو تو سیٹیاں بجانے والے بہت سارے ہیں، کسی بھی جگہ پر بہکتے چلے جاؤ. پھر ریوڑ والا، ریوڑ سمجھ رہے ہیں؟ ریوڑ ہوتے تھے بھیڑیوں کے، ریوڑ کی ایک جدھر کہا وہ سبھی بھاگتے ہیں، ایک کنویں میں گر گئی تو سبھی کنویں میں گرتی چلی جائے. محاورہ ہے نا، جو دیکھتے نہیں، جو آگے دیکھتا ہی نہیں، جو بالکل ایک سے ایک چپکی ہوتی ہے نا، دیکھا ہے بھیڑیوں کو؟ نہیں دیکھا آپ لوگوں؟ ہوتی ہے یہاں پر؟ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں دیکھا. کبھی شہر سے کہاں دکھائی پڑے، کبھی شہر سے باہر نکلے کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، غور سے دیکھیں چیزوں کو، کہ وہ اصل بیچ میں اتنا فاصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنا راستہ دیکھیں. وہ ایک کی پشت میں اپنے سر کو ڈالے ہوئے بس چل رہی ہوتی، چل رہی ہوتی بھیڑیں، چل رہی ہوتی. اگر ایک بھی گر گئی گڈھے میں، ایک بھی گر گئی کنویں میں، ایک بھی پل سے گر گئی تو سبھی گرتے چلے جائیں. یہ ریوڑ والا کام، یہ کام خطرناک. اگر انسان یہ کرنے، ایک ہلاک ہو رہا ہے سب اس کے پیچھے ہلاک ہوتے چلے جائیں، ایک گمراہ ہو رہا ہے تو سب اس کے پیچھے گمراہ ہوتے چلے. اسلام کیا کہتا؟ آؤ سوچو، فکر کرو، سمجھ کر دین کو لو، شعور سے کام لو، سب کی باتیں سنو لیکن جو بہترین ہو اس کی اتباع کرو. سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے پڑی، کتنی حسین آیت یہ. ریوڑ والا کام نہیں کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالھا، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے لیکن دین پہ کچھ غور و فکر نہیں کرنا؟ چار پیسہ کمانے کے لیے ساری ساری رات جگتا انسان سوچتا رہتا ہے، اور دین کے مسئلے میں تھوڑا بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی پرواہ کیے بغیر کہ کون سا وقت ہے، کون سا ٹائم ہے، کون بلا رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، کچھ بھی تصور نہیں. تو یہ ہے مسائل. امیر المومنین نے آ کر وضاحت کر دی کہ یہ ہیں لوگ. لہذا الہی، اب وہ جو عالم ربانی ہے وہ تو الہی ہے ہی، وہ جو الہی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی الہی ہے. یہ نہیں ہے تو پھر جو ریوڑ کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس کو حتماً کوئی نہ کوئی طاغوت شکار کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی چرواہا بھی نہیں ہے، چرواہے ہوتے تو نجات دیتے ہیں، یہ جو ریوڑ کی شکل میں ہو جاتے ہیں وہاں چرواہا بھی نہیں رہ جاتا. بھیڑوں کا تو چرواہا رہتا ہے، وہ نجات دیتا رہتا ہے، لیکن جب انسان ریوڑ کی طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر چرواہا بھی کوئی نہیں رہ جاتا، پھر اسے صرف دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اسے صرف گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر الہی، بس آخری گفتگو، اگر الہی قانون نہیں چاہیے، اگر الہی زندگی نہیں چاہیے، اگر الہی نظام نہیں چاہیے تو حتماً باطل نظاموں کا اسیر ہونا پڑے گا، اور باطل نظام کا نتیجہ کیا آئے گا؟ یہی خباستیں آئیں گی، یہی ضلالتیں آئیں گی، یہی پستیاں آئیں گی، یہی تاریکیاں آئیں گی. یہ تاریکی کا منظر دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں؟ مسلسل دیکھ رہے ہیں. ابھی دو ہفتے پہلے کیا کیا گیا؟ یہ تاریکی، یہ بدترین تاریکی. دو ہفتے پہلے کہا گیا کہ ہم جنس بازی جائز ہے، اب یہ ایسے کلمات ہیں جو ممبر پہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمجنس بازی جائز. ہمجنس بازی یعنی کیا؟ یعنی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے. یہ بات لکھنؤ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کل پرسوں ایک اور حکم آیا اس لیے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ کدھر لے جا رہے ہیں غیر الہی لوگ پوری بشریت کو، کدھر لے کے جا رہے ہیں. نام کیا؟ نام جمہوریت کا، وہی جو بہت لوگوں کو مقدس لگتا ہے، لیکن جو غیر الہی ہے وہ کبھی مقدس نہیں ہو سکتا. غیر الہی اگر ہے تو یہ نتیجہ اس کا ہو. دنیا کے فخر کرتے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، جو سب سے بڑی جمہوریت میں نکلا کیا، ایک ایسی جمہوریت کی جہاں پہ سب سے زیادہ دیندار لوگ، چونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر 95% سے زیادہ لوگ دیندار ہیں، کسی بھی دین کو ماننے والے ہیں لیکن دیندار ہے نا. اور کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے جو ایسے نجس کام کی اجازت دیتا ہو، لیکن جمہوریت کی اطاعت کرنے میں اور اپنے باہر کے حاکموں کو خوش کرنے کے لیے آ کر افراد کو خریدا جاتا ہے، ججز کو. اب ججوں پر بھروسہ نہیں رہا. ایک وقت یہ تھا کہ آدمی چلو سیاست دانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، سیاست مداروں پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن ججوں پر تو بھروسہ کیا جائے. لیکن جب جج بھی بکنے لگے تو کس پہ بھروسہ کیا جائے جب جج کا کوئی دین نہ رہے. جمہوریت جہاں پہ کہا گیا جائز ہے، یعنی باقاعدہ لفظ یہی ہے، ان کو باقاعدہ اس کو اس کی مانیتا دی گئی، اس کو جائز قرار دیا گیا، اس کو قانونی بنایا گیا. قانونی بنایا گیا کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کرے گا تو یہ جرم ہے. میں بیٹھا ہوا یہاں پہ جرم کر رہا ہوں اس وقت، لیکن یہ جرم ہزار بار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی بھی جب نکلے تھے مدینے سے تو لوگ کہتے تھے یہ باغی ہیں، جو کہ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں. اگر حکومت باطل ہوگی تو اگر راہ ہے حسین ابن علی پہ چلنا پڑا ہے تو باطل کو باطل کہنا پڑے گا. اتنا بہترین عمل. یعنی یہ کہ اگر آپ کا بیٹا ایسے گندے کام میں ملوث ہو آپ نہیں روک سکتے، روکیں گے تو کورٹ میں آپ کو جانا پڑے. یا نتیجہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے. قوم لوط کا، اب کسی نے آ کر، عجیب ہے، ایک باہر سے ملک سے کلپ آئی تھی، وہ آ کے تائید بھی کر کے، قرآن میں کہیں منع نہیں کیا گیا. ایسے ملعون لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، دین فروش لوگ ایسے بھی پیدا. قرآن میں کہیں، قرآن میں کہا بار بار، ایک بار نہیں بار بار آ کر قوم لوط کا ذکر کر، عذاب نازل کر دیا پورا اسی مسئلے کے لیے. سخت عذاب، بدترین عذاب ان کے اوپر اللہ نے نازل کیا، لیکن یہاں پہ قانون بنایا گیا. پھر اس سے بھی اور آگے بدتر بڑھ کے کیا کیا گیا، ابھی جو پرسوں قانون آیا کہ شادی شدہ لوگ بھی اگر کوئی گندا کام انجام دیتے ہیں تو جرم نہیں. یہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا، جس کو اسلام میں کہتے ہیں زنائے محسنہ، یعنی غیر شادی شدہ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو ان کی سزا تھوڑا کم ہے، لیکن شادی شدہ اگر کرتے ہیں تو یہ جرم سنگین ہے. یعنی معاشرہ فاسد ہوتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بہت دن میں بہت برا آئے گا. جو یورپ میں ہے، یورپ میں ابھی اتنا طلاق ہے، آدھے سے زیادہ ناجائز بچے ہیں یورپ کی سرزمین پر، 50% سے زیادہ. اول یہ کہ ہے ہی نہیں، اول یہ کہ جو جانوروں کی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں صرف لذت کے لیے، نہ اولاد چاہتے ہیں نہ بچے چاہتے ہیں. ابھی سارے ملک پیسے دے رہے ہیں، ایک بچہ پیدا کرو میں تمہیں اتنا ڈالر دوں گا، اتنی چھٹیاں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن بچے ہی نہیں، آبادی نہیں بڑھ رہی. ابھی ہندوستان کی آبادی اس طرح گھٹانا چاہتے ہیں، ایسے ایسے ذلت کے ذریعے سے. نہایت ہی گھناؤنا. کیا اس کو قانون بنا، یعنی یہ کہ ایک شریف انسان اگر اپنی بیوی کو روکنا چاہے تو جرم ہے، ایک شریف خاتون اپنے شوہر کو اگر ایسا کرتے ہوئے روکنا چاہے تو جرم ہے. نتیجے اس کے یہ سب ہیں. یعنی یہ بقول ہمارے استاد بزرگوار کی سب جمہوریت کی سوغاتیں ہیں، لبرلزم کی سوغات. لبرلزم یعنی کیا؟ یعنی سب آزاد. دین یعنی کیا؟ دین یعنی یہ کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں. دین یعنی سب آزاد. لبرلزم یعنی سب آزاد. لبرلزم دین یعنی کیا؟ دین یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروہ، جائز. اور لبرلزم یعنی کیا؟ یعنی سب آزاد. یہ یعنی اس طریقے سے، اس طرح سے دین کی توہین ایک ایسے ملک میں جہاں 95% سے زیادہ لوگ دیدار ہیں، نہ اس بات کو ہندوازم قبول کرتی ہے، نہ اسلام قبول کرتا ہے، نہ مسیحیت قبول کرتی ہے، نہ جینزم، نہ سکھ، کوئی بھی مذہب. ہندوستان کو کہا ہی جاتا ہے مختلف ادیان، مختلف مذہب کا ملک، مذاہب کا ملک. سر یہ ملک مختلف مذاہب کا ملک ہے، اور جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنا بھی ریلیجن ہے، کوئی بھی دھرم اس بات کو قبول نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود کہ جہاں کا سیکولرزم کم سے کم اتنا ہے، دین میں سب کو اپنے حق ہے، اختیار ہے اپنے دین پر عمل کرنے کے. یہ دین پر عمل کرنا کیسا کہ جہاں پہ ایسے جرائم کو جائز بنایا جائے، جرائم پر اعتراض کو غیر قانونی بنایا جائے. یہ حالت ہے. یہ ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ پہلے کہا گیا کہ یہ جو یہ ڈھونگ ہے خالی. حتیٰ ہندوازم کی جو بات کرتے ہیں، یہ بھی فقط ڈھونگ ہے. یہ صرف ڈھونگ ہے. ورنہ کم سے کم اپنے مذہب کی اتنی توہین تو نہ کرتے. یہ بات ہندوازم بھی جائز نہیں، کسی بھی طرح سے جائز نہیں. تو جب غیر الہی لوگ جہاں بھی آئیں گے، جس جگہ بھی ان کو سرپرستی ہوگی، چاہے حکومت میں، چاہے کورٹ میں، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے مسجد میں، چاہے حسینیے میں، چاہے زخانے میں، چاہے گاؤں میں، چاہے محلے میں، اگر غیر الہی لوگوں کی سرپرستی ہوگی تو اس کے نتیجے یہی شیطانی عمل آئیں. راستہ کیا ہے؟ غیر الہی لوگوں سے خود کو نجات دینا، معاشروں کو نجات دینا. غیر الہی لوگ ہوں گے تو توہین ہوگی. پھر ایسے بکے ہوئے لوگ خریدے جاتے رہیں گے، جو اگر کیمروں کے سامنے دیکھا ہے کتنا پست قسم کا آدمی بار بار کیمرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، آؤ تم بولو، اور کیسی گھٹیا باتیں بول رہا ہوتا ہے. بول بھی نہیں سکتا، لکھ کے دیا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے. کبھی یاد نہیں کر پاتا تو لکھ کے لگایا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھو، دیکھ دیکھ کے پڑھایا جاتا ہے. اور یہ عہدے دیے اس لیے جاتے ہیں، نہیں معلوم وقف بورڈ کا چیئرمین اور فلاں. ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا جائے، دوسرے یہ کہ شیعیت جو واقع نجات بشریت کا ذریعہ بن رہا ہے، اپنی اسی ولایت کے ذریعے سے جو قائم ہے، اس کی توہین کی جائے، مذاق اڑایا جائے. شیعیت کا مذاق ایسے پست لوگوں کے ذریعے سے آگے اڑایا. کبھی کوئی ٹوپی لگا کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی امامہ لگا کے آ جاتا ہے، ہر طرح کے افراد موجود ہیں. توہین ہر طرف، توہین سب کا نتیجہ دین کی توہین. فلمیں بنائی گئیں دین کی توہین کرنے کے لیے، بہت ساری فلمیں بنائی جاتی، بتاتے ہیں لوگ، ضرور نہیں کہ جا کر دیکھیں، لیکن خبر رہنا چاہیے. بغیر دیکھے بھی انسان کو خبر رہنا چاہیے کیا ہو رہا ہے. بہت ساری فلمیں بنائی جاتی ہیں جس کا بنیادی مرکز یہ ہوتا ہے کہ دین کی توہین کی جائے. یہ سارا کام یوروپ کر چکا ہے، یہ سب یوروپ اور امریکہ کی اطاعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ سب کچھ کر کے اس کا نتیجہ ابھی بھگت رہے ہیں، اب اسی نتیجے کی طرف ہمیں بھی لے جانے کی کوشش ہو رہی. اور اس بیچ میں ایسے لوگ ہمیشہ خریدار، خریدے ہوئے لوگ، دین فروش لوگ، ضمیر فروش لوگ، انسان بھی کہنا، جو آ کر ایسے غیر انسانی عمل کی تائید کرے اسے انسان کہنے میں مشکل ہو رہی. چونکہ ایک ایسے عمل کو آ کر انجام دیا جا رہا ہے کہ جس کو جانور بھی قبول نہیں کرتا. اب کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جانور بالکل فطری طور پر ہے، وہاں پر نر ہے، مادہ ہے، لیکن جانور میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ نر نر ہو جائے، مادہ مادہ ہو جائے. لیکن یہ انسانوں میں آ کر اس کو جائز قرار دیا گیا، قانونی طور پہ قرار دیا گیا، قانونی قرار دیا گیا. اور یہ حقارت کا عمل جاری رہے گا جب تک کہ کم سے کم یہ 95% لوگ متوجہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. دین کی توہین ہو رہی ہے، سب کے دین کی توہین ہو رہی ہے. بہرحال جتنا بھی کہیں نہ کہیں سے اگر کچھ بھی کہیں دین سے رابطہ ہے، کہیں پہ کسی اچھے انسان سے اگر رابطہ ہے تو سب کے دین کی توہین ہو رہی ہے. تو عزیزو دین کی توہین کرنے والے افراد ہیں، سلسلہ جاری ہے. اور بعض کام ایسے نظر میں آتے ہیں کہ جہاں پر اگر خدا نہ کرے کہ دین کی توہین کے طور، دین کے کسی بھی رکن کی توہین، ایک وقت انسان نماز نہ پڑھے یہ الگ مسئلہ ہے، نہ پڑھے وہ جانے اس کا خدا جانے، ایک وقت یہ کہ نہیں نماز کی اگر توہین کرے، یہ مرحلہ ہے، یہ سخت ہے. ایک وقت اس نیت سے آ کر بالکل نماز کے وقت مجلس کرے کہ توہین ہو نماز کی، یہ سوچے انسان کہ دین سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے. ایک وقت چلے مجلس ہو رہی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی، دو منٹ دیر ہو گئی، چار منٹ دیر ہو گئی، تھوڑا دیر ہو گئی، لیکن مقصد توہین کرنا نہیں ہے. ایک جگہ نہیں، اصل مسجد کو مجلس قائم ہی اس وقت کی جا رہی ہے تاکہ نماز کی توہین کی جائے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہے، پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں کہ کیسی مجلس ہوتی ہے، یہی مسجد کے بغل میں یہ شور یہ گل، ادھر نماز ہو رہی بالکل عین نماز کے وقت، اور مجلس کے مقدس نام پہ سب عورتیں چلی جا رہی ہیں، آپ بھی کہنے جائیں مجلس ہو رہی، تو مقدسات کا تو سہارا لیا جائے گا، لیکن نیتیں دیکھیں کس نیت سے عمل انجام دیا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ، میں عرض کر رہا ہوں خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، اور اگر یہ عمل تکرار ہو رہا ہے تو حتماً ایسا ہے، متوجہ کرنے کے بعد بھی اگر تکرار ہو رہا ہے. تو جہاں بھی دین یا دین کے کسی بھی رکن کی اگر توہین ہو رہی ہے، تو پھر جوڑے انسان کی اس کا رابطہ کس سے ہے؟ جو رابطہ دو ہی ہے، یا تو الہی لوگوں سے رابطہ ہے یا غیر الہی لوگوں سے رابطہ ہے. الہی لوگوں سے رابطہ ہے تو ولایت ہے، ولایت اولیاء خدا ہے. غیر الہی لوگوں سے رابطہ ہے تو ولایت شیطان. دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے اہل بیت پر، یہ ظلم ہے کہ اہل بیت کا نام اس طرح سے لیا جائے کہ جہاں دین کو دین سے آگے ٹکرایا جا رہا ہو. مجھے یہاں تک بتایا گیا اگر بیچ میں کچھ لوگوں نے نماز پڑھنا چاہا تو اعتراض کیا گیا. اللہ اکبر. یہ حسین ابن علی کا ذکر ہے، اسی حسین کا ذکر ہے کہ جو زہیر کو تیروں سے چھلنی کرنے پہ بھی راضی ہے لیکن نماز ظہر کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہونا چاہتا. کیا یہ اسی حسین کا ذکر ہے کہ جو جا کے خیمے میں نماز نہیں پڑھ رہا، مقتل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر اس حسین کا ذکر ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو دین کی توہین جہاں بھی ہو، سپریم کورٹ سے لے کر کے حتیٰ مسجد کے اندر ممبر پر بھی ہو، توہین توہین ہے. دین کے کسی بھی رکن کی توہین ہے تو وہ توہین توہین. اب اس کا کیا وہ ہوتا ہے وہ میں نہیں بیان کرتا، کہ اس کے بعد کے مرحلہ ہے کہ جب کوئی انسان دین کی جان کر توہین کرے تو کیا بن جاتا ہے. لیکن بہرحال ڈر اس بات کا ہے کہ عذاب نا عذاب ہے عزیزو. ابھی اپنے جوانوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، عذاب اس سے بڑھ کے کچھ اور آنا ہے، اس سے بڑھ کے عذاب چاہیے. آگ برس جائے یہ عذاب کم ہے، لیکن جو حالت ہے لوگوں کی یہ عذاب ہے. ملک کی جو حالت ہے وہ عذاب ہے. ملک کو یہاں تک لایا گیا کہ عذاب میں مبتلا کر دیا ان سیاست دانوں نے، سیاست مداروں نے، بے دینوں نے، اور حوث پرستوں نے، اور بکے ہوئے لوگوں نے، بکے ہوئے قلموں نے آ کر دین کو اس طرح، دین کی توہین، دیداروں کی توہین، انسانوں کی توہین، شرافت کی توہین، عزت کی توہین، یہ سب کون کریں گے؟ وہی کریں گے جن کا کوئی رابطہ نہیں ہو، عزت سے نہیں ہو، شرافت سے نہیں ہو، انسانیت سے نہیں ہو. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی اسی لیے تھی کہ جب یہ ہو تو کوئی حق بیان کرنے کے لیے اٹھے. ہاں اس کی سزا ہو تو ٹھیک ہے، حسین ابن علی سے بڑھ کر تو کسی کو سزا نہیں مل سکتی آج کے زمانے میں. ہو سکتا ہے یزید سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا آج نہیں ہے، لیکن اس راہ میں حسین ابن علی حاضر. کربلا اسی لیے یزید، کربلا کا راستہ اسی لیے، راہ ہے کربلا اسی لیے. امام نے کہا آؤ زہیر، کھڑے ہو جاؤ سعید، آؤ. یہ نہیں کہا کہ جا کر خیمے میں نماز پڑھ لیں گے، چپکے سے نماز پڑھ لیں گے. کہا نہیں، یہی مقتل میں نماز ہونا ہے، اسی مقتل میں تیر پہ تیر چلتے رہے، اب فرصت نہیں رہی مصائب کے چند جملے صرف یہیں پر، میں آج امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا۔ تیر پر تیر چلتے رہے لیکن راہ حق میں آ کر کھڑے ہوئے لوگ، انہوں نے اپنے قدموں میں لغزش نہیں پیدا ہونے دی، تیروں نے ان کے قدم میں لغزش نہیں پیدا کی، جب تک نماز ہوتی رہی کھڑے رہے۔ یہ نہیں کہ دو تیر لگ گیا، چار تیر لگ گیا، اب جائے علاج کے لیے تیر کو نکلوائیں، کہا نہیں، ابھی نماز ہو رہی ہے تو کھڑے۔ حق یہ ہے کہ اگر حق پر ہیں تو آخر تک کھڑے ہیں، بیچ سے راستہ حق کا چھوڑا نہیں جاتا۔ کھڑے ہو گئے، مسلسل تیر بتیر چلتے رہے، جتنے تیروں کو ڈھال سے روک سکے روکا، جتنے تیروں کو تلواروں سے کاٹ سکے تلواروں سے کاٹا، باقی جتنے تیر نہ تلوار سے کٹے نہ ڈھال سے رکے، تو آؤ ہمارے سینہ استقبال کر رہا ہے، آؤ میرا جسم استقبال کر رہا ہے، آؤ میرا جسم حاضر ہے، اے تیرو آؤ مجھ میں پیوست ہو جاؤ۔ لیکن حسین ابن علی کی نماز کامل ہو کے رہے، اور نماز کامل ہوتی رہی، نماز پوری ہوتی رہی۔ نماز کے بعد زہیر کو پھر اور باقی تھے جا کر میدان میں جنگ کر کے شہید ہوئے، لیکن سعید کے اوپر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی سعید زمین پر گرے، لیکن جب زمین پہ گرے تو یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ میں نے آج کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنے تیر کھائے ہیں نماز کے لیے، اتنے تیر کھائے ہیں حسین ابن علی کے لیے، اتنے تیر کھائے ہیں حق کے لیے، لہذا ہم نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ نہیں، جب سعید کے سرحانے حسین پہنچے، امام حسین سعید کے سرحانے پہنچے تو سعید کا ایک جملہ تھا، آواز دی، اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یا نہیں کیا، ہم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ یعنی اتنا تیر کھانے کے بعد راہ حق پر چلنے والے کبھی فخر نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے حق کا حق ادا کیا یا نہیں، حسین کا حق ادا کیا یا نہیں، ولی خدا کا حق ادا کیا یا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وبيت الطهر الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار جن مومنین